نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اکثر لوگ آج کل پریشان رہتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں ہو رہی، یا دین پر استقامت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی، نوروں کی عبادت نہیں ہو رہی، اور یہ فجر کی نماز کے علاوہ جو دوسری نمازیں وہ بھی پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور سب لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں جب ایک دو رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں تو عجیب سی کیفیت لوگوں کی رہتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھنے کی جیسے کوئی پہلوان ہوتا ہے تو اس کو پہلے کشتے وغیرہ کھلائے جاتے ہیں، بعد میں اس کو مد مقابل پہلوان سے لڑایا جاتا ہے۔ تو کیونکہ اگر کشتی نہیں کھائے اس نے کسی نے استاد کی نگرانی میں، اور اس نے داؤ پیچ اگر نہیں سیکھے، لاکھ پہلوان بھی اگر ہو اور ڈائریکٹ کسی ماہر پہلوان سے اس کو لڑا دے تو بہت برا پٹے گا، شکست یقینی۔ تو لڑائی سے پہلے، پہلوانی کی کشتی سے پہلے، اس کو کشتے وغیرہ کھانے پڑیں گے اور داؤ پیچ سیکھنا پڑیں گے استاد کی زیر نگرانی، پھر اس کے بعد اللہ وہ مقام دیں گے کہ وہ مد مقابل سے لڑے، تو پھر اس کے بعد جیتنے کی امید ہے۔ اب پتہ اللہ نہ کشتے کھا رہا ہے نہ اس کا کوئی استاد ہے جس سے دوڑ پہ سیکھے، بس ایسے کسی کلب میں جا کے اس نے باڈی بلڈنگ ویٹ لفٹنگ وغیرہ کر لی، دوبارہ کٹ سوارہ نکالا ہے، اور اس کے بعد وہ اس اکڑ میں مبتلا ہو جائے گا، دیکھو میں کتنا جاندار ہوں، میرے کٹ سوارہ نکالا ہے، اب بس کسی سے بھی لڑا دو۔ تو یہ سب خام خیالی ہے، جب حقیقت میں جب وہ وقت آئے گا اس کا لڑنے کا تو بری طرح شکست کھائے گا وہ۔ یا کوئی پہلوان ہو، وہ اکھاڑے کے باہر یہ بول رہا ہو جو اکھاڑے کے اندر پہلوان ہو کہ ارے بس تو مجھے اندر آنے دے رنگ میں، بس پھر دیکھنا میں کیسا تجھے پٹکوں گا، ایسا یہ لاک لگاؤں گا، فلاں داؤ لگاؤں گا۔ تو رنگ والا پہلوان کہے گا بھائی صاحب اتنے آپ بہادر ہو تو اندر آ کے بات کیوں نہیں کر رہے، رنگ میں آؤ نا، دو دو ہاتھ ہو جائیں، پھر ابھی دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا، تو باہر کھڑے ہوئے کیا بڑکیاں مار رہے ہو۔ بات بھی صحیح ہے۔ تو پتہ چلا پہلوان کا جو پتہ چلتا ہے وہ رنگ میں پتہ چلتا ہے۔ حضرت والا ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ ذات اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے، یہ سب انہی کی باتیں بھائی، ہم تو صرف نقال ہیں، نقل کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ فرماتے تھے کہ پہلوان کا اکھاڑے سے باہر پتہ نہیں چلے گا کتنا اس کو صحبت حاصل ہے اپنے استاد کی، کتنا اس کا استاد شاندار تھا، یا اس نے استاد سے کیا علم حاصل کیا اس فن میں، لیکن پتا کب چلے گا؟ جب وہ رنگ کے اندر آئے گا، اور جب مد مقابل پہلوان سے اب لڑے گا تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کے دعووں میں کتنا وہ سچا تھا۔ تو اسی طرح سے جو لوگ جو بڑی بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں نا، بہت اکثر لوگ جو دین کی باتیں ایسی کریں گے لگے گا جیسے ان سے بڑا وہ قدو ابدال غوث کو یہی نہیں، لیکن وہی بات کی خالی بڑکیاں مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب رنگ میں آؤ گے۔ رنگ سے مراد یہ جب کبھی اللہ پاک کسی آزمائش میں ڈالیں گے، آزمائش سے مراد یہ کسی گناہ کا نہ چاہتے موقع آ گیا، یا ایسے معاملات ہو گئے، غیر شرعی تقریبات کا بلاوا آ گیا، یا کوئی اور عورتوں لڑکیوں سے اختلاط ہو گیا نہ چاہتے مجبوراً، یہ ابھی یہ رنگ میں آ گئے۔ اب دیکھا جائے گا کہ جو استاد تھا شیخ اس کی صحبت سے کیا حاصل کیا، اس کے ذکر افطار کے جو مواجات تم نے کھائے تھے وہ اپنا کتنا اثر دکھائیں گے، تو اب پتہ چلے گا رنگ میں آنے کے بعد، یعنی جب گناہ کا موقع سامنے آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ تم کتنے بڑے پہلوان ہو، تقوی کے پہلوان۔ اب یہاں لڑنے والی کہانی تو نہیں ہے، تقوی کی پہلوانی دیکھی جائے گی کہ آپ نے صحبت شیخ میں رہ کے کیا حاصل کیا۔ رنگ سے باہر کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، رنگ کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، جب تک گناہوں کے اسباب آدمی کو نہیں ملے ہوئے ہوتے اس کا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، اس وقت سارے صوفی متقی بنے ہوتے ہیں کہ بھائی گناہ کا موقع ہی نہیں مل رہا تو کیا کرے۔ ایک ہوتا ہے مجبوری کا تقوی، مجبوری کا تقوی، مجبوری کا تقوی ہے کہ ہمیں چانس ہی نہیں مل رہا تو کیا کرے، متقی بن گئے ہے نا، یہ کیا ہے بھائی، یہ تو کوئی بات نہیں، موقع نہیں مل رہا، موقع ملے تو پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ سب، ابھی چونکہ کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تو صوفی بنے ہوئے متقی بنے ہوئے، تو تقوی اس چیز کا نام تھوڑی، موقع نہیں مل رہا حرام کاری کا گناہوں کا تو شریف بن گئے۔ متقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو حرام چیزوں کے مواقع بھی ملے، گناہ کے اسباب بھی ان کو ملے، اس کے باوجود قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود اللہ پر فدا ہو جائیں، یعنی گناہ نہ کریں، گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لیں، اپنے دل کو توڑ لیں، لیکن اللہ کے قانون پر نہ ٹوٹیں گے۔ یہ جو ہوگی اشعار سنے تو کیا تھا، جو ہر دم خدا پہ فدا ہو رہے ہیں، فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے خدا پر فدا ہونے کی جب تک آدمی غیر اللہ سے نہیں بچے گا، گناہوں سے نہیں بچے گا، ورنہ ہر دعویٰ اپنے پیچھے دلیل رکھتا ہے۔ باتیں بنانے میں کیا، باتیں تو بہت کر رہے ہیں، جیسے وہ پہلوان اکھاڑے کے باہر بہت بڑکیاں مارتا ہے، لیکن وہ تو رنگ میں جا کے پتہ چلتا ہے، تو جب رنگ میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کی کتنی طاقت ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کشتے وغیرہ کی، جب تک آدمی نہیں کھائے گا تو سامنے والے سے لڑ نہیں سکتا، طاقت ضروری ہے۔ اسی طرح نفس اور شیطان، وہ بہت بڑا پہلوان ہے، اس سے لڑنا معمولی بات لوگ سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا نہ ہے، کیونکہ وہ اتنا علم والا تھا کہ فرشتوں کا استاد آسمانوں میں رہ چکا ہے، ساری انبیاء کرام کی شریعتیں وہ جانتا ہے، اللہ کو دیکھ کے عبادت کیا کرتا تھا، اس سے بڑا عالم نہیں۔ اور عابد اتنا آسمانوں میں کہتے ہیں کہ ایک بالش کو ایسی جگہ دی تھی جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا، اللہ کی عبادت نہ کی، اس سے بڑا عالم نہیں، اس سے بڑا کوئی عابد نہیں۔ اور اس سے بڑا جو تھا وہ تیسرا ان کون سا تھا، عارف، اس سے بڑا کوئی عارف نہیں تھی۔ عارف سے مراد اللہ کی معرفت ایسی تھی، اس کو ایسی پہچان تھی کہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کیا کرتا تھا، کیا اس کا مقام تھا پہلے۔ تو حضرت والا رحمت ارشاد فرماتے تھے، شیطان میں ابلیس میں تین عین تھے، عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، چوتھا عین نہیں تھا۔ اگر چوتھا عین ہوتا تو جب اللہ پاک نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر تو چونچرا نہیں کرتا، سجدے میں ہی گر جاتا اور سجدہ کر لیتا۔ چوتھا عین کون سا نہیں تھا، عاشق نہیں تھا، عاشق کا عین نہیں تھا، عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ عاشق چونچرا نہیں کرتا، عاشق کہتا بس حکم آیا بس کر جاؤ۔ تو اس لیے حضرت پالا رحمت ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو اگر عاشق ہوتا شیطان تو سجدہ کر جاتا اور مردود نہیں ہوتا۔ اور پھر تاریخ حضرت نے بتائی، بڑے بڑے دینی منصب رکھنے والے کے لوگ بھی، بعض لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علامہ تھے، بڑے بڑے ان کو ان کا پندار تھا، لیکن ذلیل ہو گئے، مرے، خاتمہ کفر پر ہوا۔ وجہ کیا تھی، اللہ کے عاشق نہیں تھے۔ کیونکہ تاریخ یہی بتاتی ہے، عالم ہونے کے باوجود، علم والا ہونے کے باوجود خاتمہ خراب ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن آج تک پوری تاریخ جو ایسا دیکھنے میں نہیں آیا ہے کوئی اللہ کا عاشق اور مردود ہوا ہو۔ تو عاشق ہونا، مقبول ہونا، مقبول یعنی اللہ نے جس کو قبول کیا ہو، مقبول مجذوب ایک ہی ہوتے، جس کو اللہ نے جذب کر لیا ہو، جس کو اللہ نے مقبول کر لیا ہو، قبول کر لیا ہو، مجذوب جذب کر لیا ہو، تو ایسے لوگ عاشقین کہلاتے ہیں، عاشقین میں ان کو شمار ہوتا ہے۔ تو ثابت نہیں ہے کوئی ایک عاشق بھی خاتمہ اس کا کفر پر ہو یا خاتمہ خراب ہو۔ تو عاشق ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہم سب کو اپنا عاشق بنا دے۔ اور یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی ہیں کہ اللہ پاک ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ پاک ان لوگوں کی محبت کا بھی سوال کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ان اعمال کی توفیق ہو جس سے تیری محبت ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ والوں کی، اور اللہ ہم کو یہ چیز عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھائی ہیں اللہ کا عاشق بننے کی، اللہ کا عاشق بننے کی۔ تو جو تیسرا جو عاشق نہیں تھا شیطان، اس وجہ سے جو عاشق نہیں تھا اس وجہ سے وہ مردود ہو گیا اور اعتراف کر گیا۔ تو اعتراف کا مادہ جو ہوتا ہے یہ اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو عاشق نہیں ہوتے، جن کو اپنے ان پہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے نالائق نے پھر دلیل بھی دی، مشہور واقعات ہیں، سب کو ہی پتا ہے کہ اللہ با کی تو کس کو سجدہ کروا رہا ہے، گندی مٹی سے پیدا کی ہے، ٹھیکرے والی مٹی سے، اور میں آگ ہوں، اور آگ افضل ہوتی ہے، آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا تو کوئی بہت اعلیٰ چیز ہے، لفظ اللہ پاک کے قرآن پاک میں، تو کیا بہت کوئی اعلیٰ ہستی ہے جو تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا تو مردود ہے، نکل، رجیم ہے، نکل یہاں سے۔ پھر اللہ پاک نے اس کو نکال باہر کیا تھا۔ تو یہ پتا ہے اللہ کے تکبر کی وجہ سے اللہ سے بھڑ گیا، اللہ سے لڑ گیا، علم کی وجہ سے، علم اور تکبر جب آتا ہے اور عاجزی نہیں ہوتی، عاشق نہیں ہوتا، تو پھر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ جس میں بہت سے لوگوں نے اعتراضات کیے، علم والے ہوتے بھی اللہ رسول کے احکامات کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر۔ تو آج کل ایک نئی سسٹم بھی جو اکثر اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آئے اس کو قبول کرو، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو سائڈ میں پھینک دو۔ داڑھی کیوں رکھو، کیا وجہ ہے بھائی، تخنوں سے اوپر پینچے رکھنے کی کیا لوجک ہے؟ یہ وہی شیطانی، یہ جو میں نے واقعہ بتایا، اللہ کا حکم آیا تو اس نے چوچرا کری تھی، اس نے آرگومنٹ کیے تھے، اللہ سے دلیل مانگی تھی، اور اپنی اس نے بڑائی پیش کری تھی، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، اور یہ تو نے پلی چیز بنائی ہے، گندی چیز ہے، مٹی ہے، مٹی تو نچلے مقام پر ہوتی ہے، آگ افضل ہوتی ہے، तो आज यही चीज आज हमारे यहाँ बच्चों में जो यंगस्टर है उनको पढ़ाई जा रही है कि जो चीज लॉजिकल समझ में आए उसको तो तुम अडॉप्ट कर लो, हासिल कर लो, लेकिन जो चीज समझ में आए उसको मत करो। भाई ये तो दहरिया बनाया जा रहा है, इसी उलमा कराम फरमा रहे हैं आजकल के स्कूलिंग सिस्टम में जो है, सब नहीं लेकिन अक्सर स्कूलों में जो बच्चे मैट्रिक करके निकलेंगे उनमें तकरीबन 60% इर्तेदाद होगा, कुफर होगा, क्योंकि वहां पर यही तालीम दी जा रही है। जबकि वो चीजें जो समझ में ना आए, वो चीजें समझ में ना आए उनको कहा जाता है अमरे ताबुदी। मैंने अपने शेख मौजूदा शेख आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना मगर साहब दामन कतों से अक्सर ये सुना कि ऐसे शरई अहकाम जिसकी तावील दलील हमारे पास ना हो लेकिन अल्लाह का हुक्म हो, ऐसे अहकाम को कहा जाता है अमरे ताबुदी। सही ना? तो बाद अहकाम की अल्लाह ने वजूहत बता दी है, जैसे नजरों की पाबंद पर अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया ये मैं नजरों की पाबंद को हुक्म इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा तस्किया हो जाए, अंदर से तुम्हारा कल्ब पाक साफ हो जाए, बातिन तुम्हारा चमक जाए, साफ हो जाए। लेकिन बास अहकाम की अल्लाह ने वजह बताई है, बास की नहीं बताई। तो मुसलमान का काम ये नहीं है कि किसी के वजह तलाश करे, वो काफिर मांगे ईमान लाने के लिए तो समझ में आता है कि अगर ये चीज प्रूफ हो गई तो मैं ईमान लेकर आ जाऊंगा, वो दलील मांगने मांगे तो समझ में आता है। और फिर इस तरह से वो रिसर्च कर करके दलाइल मांगते हैं, उनको प्रूफ हो जाती है वो बात, तो ईमान ले आते हैं, उनका समझ में आता है। अरे मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलमान का मतलब है असलम से बना। असलम क्या? मुसलमान के बारे में ये कहा है किताबों में जो पढ़ा कि मुसलमान का मतलब होता है अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी गर्दन को झुका लेना, अपने सर को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका लेना, अपनी गर्दन को खम कर लेना, झुका लेना, बस ये अल्लाह का हुक्म है। तो इस्लाम, मुस्लिम, मुसलमान, इस सारी डेफिनेशन यही है। तो जब इस्लाम, मुसलमान का नाम जो हम कहते हैं मुसलमान है, रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखते हैं मजहब को और लिखते हैं मुस्लिम है, मुसलमान है, तो मुसलमान का काम जो है वो चूचरा करना नहीं, अगर मगर नहीं, अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करना है बस। अगर एतराजात किए चूचरा करी तो इस्लाम का पट्टा गर्दन से उतर जाता है, क्योंकि फिर ये बगावत का मुकदमा चलेगा, बगावत का। एक है किसी बछड़ी कमजोरी की वजह से किसी अमल को ना करना, वो एक अलग चीज है, लेकिन मुखालफत में बात करना और कहना कहाँ लिखा है, किधर कहाँ ये बात, मैं तो नहीं मानता, सब मौलवियों की बातें हैं, कुरान हदीस की बातों को लोग आजकल कहते हैं मौलवियों की बातें, मैं तो वो मानता हूँ जिसको मेरा दिल दिमाग माने, तो ये चीज जो होती है इस्लाम से खारिज कर देती है, खात्मा कुफर के होने का डर है। तो आजकल यही तालीम दी जा रही है। तो कम अज कम जो अपने बच्चों को दाखिला कहीं दिल रहे हैं तो पहले थोड़ा बहुत देख लिया करें स्कूलों की क्या तालीम है, सिर्फ ये ना देखे करें स्कूल का नाम कितना बड़ा है, और इतना बड़ा जबरदस्त हाई स्टैंडर्ड का स्कूल है, उसकी जो फीस जमा करता हूँ मैं बैंक पे चालान के थ्रू जमा हो रही है जी, ये भी एक स्टाइल है ना, अजीब अजीब चीजें तो लोग कहते हैं। तो भाई ये सारी चीजें मौत के वक्त जो है ना फिर बहुत बुरा असर होगा, ये दुनिया परस्ती इतनी ज्यादा कि बच्चों की जो अकायद है वो तबाह हो जाए, उनके मामला खराब हो जाए, उनके अमाल तबाह हो जाए, तो क्या फायदा ऐसी तालीम का जिसमें रब शनासी ना हो, ऐसी तालीम किसी काम की नहीं है जिसमें रब का दुश्मन बनाया जाए, आप असलम का दुश्मन बनाया जाए, आप असलम के खिलाफ बातें स्कूलों में सिखाई जा रही हैं। वो तो उलमा करामे जो थोड़ा बहुत शोर शराबा करते हैं तो मामला दब जाते हैं, वरना बार बार ये कोशिशें होती रहती है स्कूल वालों की तरफ से, इधर उधर से अजीब अजीब असलम को लेके बातें चैप्टरों में डाली जाती हैं, आए दिन अखबार में आता रहता है, मीडिया पे आता रहता है, फिर वो चीज दब जाती है। तो इसलिए अगर अपने बच्चों का ईमान बचाना है, उनको दायमी जहन्नम से बचाना है, खुद भी जहन्नम से बचना है, तो उनको सही किसी अच्छे स्कूल में डालें जहां दीन और दुनिया की दोनों तालीम अच्छी दी जा रही हो, मना नहीं किया जा रहा, लेकिन क्या तालीम दिलाएं कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अकायद दुरुस्त हों, ईमान के साथ, इस्लाम के साथ दुनिया की जो तालीम है वो भी दिलाएं, कोई मना नहीं कर रहा। तो इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। तो ऐसे अहकाम को कहा जाता है अमरे ताबूदी, जिसकी अल्लाह ने वजह नहीं बताई हो। जैसे हमारे मौजूदा शेख एक मिसाल और दे देते, कहेंगे भाई अगर हर चीज दलील से अगर तुम साबित करोगे तो वजू जब टूट जाता है और हवा खारिज हो जाती है, रीह खारिज जब हो जाती है तो होना तो ये चाहिए कि भाई वहां चुल्लू भर पानी लेकर थोड़ा सा डाल लो, अकल तो ये कहती है ना कि भाई जहां से हवा खारिज हुई है, रीह निकली है, तो थोड़ा सा पानी लोटे से धो लो उस जगह को, तो खत्म, वजू नहीं टूटना चाहिए। लेकिन नहीं, शरी मसला ये है कि वहां कुछ भी नहीं करना, दोबारा वजू करें, वजू टूट गया, उस जगह को टच ही नहीं किया जहां से गैस खारिज हुई है, तो अकल तो यही कहेगी ना भाई। तो इसलिए इस तरह बहुत ऐसी बातें हैं जो हमारी अकल में नहीं आएंगी, तो क्या हम इसी चक्कर में लगे रहेंगे, अकल में नहीं आ रही, अकल में नहीं आ रही, मौत का वक्त आ जाएगा फिर इस जिहालत और बेवकूफी में। जो फाउंडर है इस्लामी शरी अहकाम बनाने वाला वो रब्बुल आलमीन है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا, ہمیں من ون ایسی اٹھا کے اس پر عمل کرنا ہے, چاہے کوئی چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کی لاجک نہیں تلاش کرنی ہے. یہ ہے اسلام جس کو ہم کہتے ہیں. اللہ, تو بات ہو رہی تھی کہ جو کشتے وغیرہ کی, بھائی کشتے کھانے سے جان آتی ہے نا انسان, پھر پہلوان سے لڑ پاتا ہے, دنیا بھی پہلوان ہے. تو پھر ہمارا مقابلہ جو ہے تو شیطان کا تھوڑا سا تعارف کرانے کا کیا مقصد تھا کہ بہت طاقتور ہے وہ ہر لحاظ سے, تو اس سے ہم کیسے لڑیں گے؟ جب گناہوں کا معاملہ ہوگا, جب کبھی کوئی معاملہ ہوگا, تو بھائی وہی بات کہ اتنی بڑی چیز شیطان. حضرت تعالیٰ فرماتے تھے رحمتہ اللہ علیہ کہ شیطان جو ہے اللہ کے دربار سے گیٹ آؤٹ کیا ہوا اللہ کا کتا ہے, کہ اللہ کے دربار سے نکالا ہوا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے فرمایا کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے, جتنا امیر ہوتا ہے, جتنا بڑا اس کا بنگلہ ہوتا ہے, تو فورن ڈاگس بھی لوگ رکھتے ہیں, تو اس حساب سے اپنے کتے کو بھی رکھتے ہیں. تو آپ کسی بڑے گھر میں کبھی جائیں تو دیکھیں کتنا خطرناک اور مہنگا کتا ہوگا, اور وہ بھونکے گا کوئی بھی جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, حضرت تعالیٰ مثال دے کے فرماتے ہیں بیل بجاتے ہیں یا اس کو کال کرتے ہیں, بھائی میں اندر آنا چاہتا ہوں, یہ اپنے کتے کو ہٹاؤ ہٹاؤ, یہ بھونکے جا رہا ہے. تو پھر وہ گیلری میں آئے گا, پھر وہ کتے کو کچھ کوڈ ورڈ میں کچھ کہے گا, کتا دم لاتا ہوا سائڈ میں ہو جائے گا, آپ کی جگہ چھوڑ دے گا, پھر آپ اندر چلے جائیں. تو حضرت والا رحمت نے ارشاد فرمایا کہ کتا جو ہے شیطان, یہ بھی اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے, تو ان کا پھر کتا بھی کتنا بڑا ہوگا. تو اس سے لڑنا, اس سے بھڑنا, اس کو شکست دینا آسان کام ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے دربار سے نکالا ہوا کتا ہے, میرے دربار کا جتنی بڑی میری ذات ہے یہ بھی بہت بڑا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے مضمون سکھایا, تم اس سے مت بھیڑو, تم اس سے مت تو تم اس سے جیت نہیں سکتے. تو اللہ نے اس سے بچنے کا مضمون بتا دیا ہمیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان مردود سے. تو اللہ نے فرما دیا کہ شیطان کی شر سے بچ رہا ہوں, شیطان پر تمہیں غلبہ چاہیے, تو مجھ سے بولو, مجھ سے تم نہیں اس سے لڑ سکتے. تو اس میں, اس دعا میں بھی ہم اللہ سے استدعا کر رہے ہیں, اللہ سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں, اللہ ہماری اوقات نہیں ہے, اللہ یہ آپ کا کتا ہے, یہ شیطان بہت بڑی چیز ہے اللہ پاک, لیکن آپ اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. تو پھر اللہ پاک ایک مخصوص کوڈ کے ذریعے, اس طرح بڑا آدمی نے کتے کوڈ بولا, اس نے تم ملا کے سائڈ میں ہو گیا تھا, تو جب ہم اللہ کے آگے روئیں گے, اللہ کے آگے دعا مانگیں گے, التجا کریں گے, اللہ اس کو نکال باہر کرے, ہمیں تنگ کر رہا ہے شیطان, یہ ہمیں گناہ کرنے میں مجبور کرتا ہے اور ہم کر جاتے ہیں, تو اللہ پاک ہماری مدد فرما, تو پھر اللہ پاک کی یہ رحمت کی, یہ فضل و کرم کی تجلی آئے گی, تو پھر اللہ پاک شیطان کو ہٹا دیں گے مخصوص کوڈ کے ذریعے. شیطان ہٹ جائے گا تو راستہ صاف ہے, پھر نفس اور شیطان سے لڑنا آسان ہے, نظر بچانا آسان ہے, گناہوں سے بچنا آسان ہے, لگے گا شیطان آ ہی نہیں گئی. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا فرمائی تھی کہ جب وہ یوسف زلیخا کے شر سے بچ گئے تھے, لوگوں نے بہت تعریف کری تھی کہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, آپ کتنے بڑے آپ اللہ والے ہیں, اور کیا اللہ نے آپ کو مقام دیا, اتنا حسن اور ایسی جوانی ہونے کے باوجود آپ ایسی عورت سے آپ بچ گئے اس کے شر سے. تو کیا جواب دیا؟ وہی بات کہ بھائی تکبر نہ آ جائے, کہ فوراً کیا فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام, قرآن پاک میں وہ جملہ اللہ پاک نے بیان فرمایا, یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اور نفس تو ہر انسان کا بری بات ہی بتلاتا ہے, ہر انسان کا بری بات ہی بتلاتا ہے, سوائے اس نفس پر اللہ ما رحم ربی, کہ جس نفس پر اللہ رحم کرے, جس نفس پہ اللہ رحم کرے. تو جب اللہ رحمت برساتا ہے کسی نفس کے اوپر, تو پھر اس کے بعد کام آسان ہو جاتا ہے, پھر نفس اور شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے. تو یہ اللہ سے میں بھیک مانگنی, اللہ یہ نفس اور شیطان مجھے بہت تنگ کر رہا ہے, یا اللہ میری مدد فرما. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی اگر, یا کوئی گندا وسوسہ ہے یا شیطان کا غلبہ زیادہ ہونے لگے, تو 15-20 دفعہ 21 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی پڑھ لیا کرو, اسے جتنے بھی وسواس جس طرح کے ہوں گے ختم ہو جائیں گے. آمنت باللہ و رسولی, ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر, آمنت باللہ و رسولی, ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر, تو اس سے شیطان بھاگ جائے گا, اس کے وسوسے ختم ہو جائیں گے. یعنی اللہ ہٹائے گا, ہم نہیں ہٹا سکتے. پر حضرت فرماتے تھے جن لوگوں نے شیطانوں کے سوالوں کا, وسوسوں کا جواب دینا شروع کیا, تو وہ پھر پاگل ہو گئے, نفسیاتی ہو گئے. کیونکہ شیطان سے ہم جیت نہیں سکتے, ہم ایک دلیل دیں گے وہ دو دلیلیں دے گا, دو کا ہم رد کریں گے پھر وہ چار دلیلیں اور دے دے گا, تو اسی ادھر بند میں لگے رہیں گے. نفسیاتی سائیکو لوگ ہو گئے جنہوں نے شیطان کے وسوسوں کا جواب دیا. تو بس کبھی وسوسے آئے تو اللہ اس کی طرف متوجہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ سے پناہ مانگے, اللہ انشاءاللہ بچا لے گا. تو اب یہ شیطان سے اتنا طاقتور, جو شیطان ہے اسے لڑنا کیسے ہوگا بھائی؟ اب اس کے لیے کچھ پوچھتے قرآن حدیث میں بتائیں, اللہ پاک نے آپ وسلم نے جس کو اللہ والوں نے آگے بیان فرمایا. اکثر جو مشائخ کے پاس لوگ جو اسلامی تعلق قائم کرتے ہیں بیت ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے کوئی بھی شیخ ہو دنیا میں کہیں پر بھی, سب سے پہلے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا بولتے ہیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذکر اللہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر، استغفار، درود شریف، اور اس کے بعد کچھ حفاظت کے اعمال وغیرہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے جو ہے نا طاقت کا کشتہ کھلایا جا رہا ہے. کون سا طاقت، کون سی طاقت؟ نفس اور شیطان سے لڑنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. پہلوان کی تو ایک مثال تھی، جس میں یہاں اب نفس اور شیطان سے لڑنا ہے، گناہ کا معاملہ ہے، جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں روح کی، روح کا طاقتور ہونا ضروری ہے. جس طرح جسم طاقتور ہوتے ہیں اس طرح روح بھی بعض لوگوں کی طاقتور ہوتی ہے. جس طرح روح جسم کمزور ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، بعض لوگوں کی جسم بھی روح بھی کمزور ہوتی ہے. کیا مطلب؟ بعض لوگ بہت تگڑے جاندار ہوتے ہیں لیکن روح ان کی بالکل کمزور مری ہوئی ہوتی ہے. یا اسی طرح بعض لوگ جسمانی طور پہ بہت کمزور اسے ملیں گے لیکن ان کی روح بہت طاقتور ہوگی. تو جس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ ہمارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ تو ہم لوگوں نے، تم لوگوں نے کھانے کھا کھا کے، اچھے اچھے کھانے کھا کھا کے اپنے جسم کو تو خوب موٹا طاقت تگڑا کر لیا، سالڈ کر لیا، لیکن اللہ کے ذکر کا کشتہ کم دے کے اپنی روحوں کو کمزور کر لیا. کیا مطلب؟ کہ جسم تو طاقتور ہو گیا بھائی، روح کا بھی طاقتور ہونا ضروری ہے نا. جسم کا طاقتور ہونا لڑائی پھڑنے میں کام آتا ہے. اللہ نہ کرے کہ مجھے طاقتور ہوگا تو چلو کچھ مقابلہ کر لے گا، لیکن نفس اور شیطان سے لڑنے کے لیے جسمانی طاقت کا ہونا ضروری ہے، روح کا طاقتور ہونا ضروری ہے، روحانی طاقت کا ہونا ضروری ہے. روح کا طاقتور ہونا کیا ضروری ہے؟ کیا مطلب؟ کہ جب نفس اور شیطان سے لڑائی ہوتی ہے اور جب گناہ کا موقع آتا ہے تو اس وقت اگر ہماری روح بالغ ہوگی، طاقتور ہوگی، مضبوط ہوگی اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی برکت سے اور صحبت شیخ کی برکت سے، تو پھر اس کے بعد نفس اور شیطان کو اٹھا کے پٹک دیں گے اور ہم تقوی پر آ جائیں گے، ہم گناہ سے بچ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہی بات کہ روح ہماری طاقتور ہے، لیکن اگر روح کمزور ہوئی اور اس کا پہچان کیا ہوگی گناہ کے وقت، اب گناہ کے وقت پتہ چلے گا روح طاقتور ہے کیا، یہ تجربہ کر کے آدمی دیکھ لے اپنا. اگر نفس کا تقاضا ہو بد نظری کرنے کا یا موبائل پہ غلط چیز دیکھنے کا اور آدمی اس وقت اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور سائڈ میں پھینکے موبائل اٹھ کے باہر چلا جائے یا کسی کام میں مصروف ہو جائے، دلیل ہے کہ اس کی ماشاء اللہ روح بہت طاقتور ہے، اس کی روح کو جو ہے پورا اس نے کشتہ کھلایا ہوا ہے اللہ کے روح کا، ذکر اللہ کا، صحبت شیخ کا، روح کی مضبوط طاقتور ہے. اس نے ایک وسوسہ آیا لیکن روح نے اس کے اوپر کمانڈ کری اور اس کو کچل دیا نفس کو. لیکن اگر نفس کے تقاضے پہ عمل کر لیا دلیل ہے کہ روح کمزور ہو چکی ہے، روح کمزور ہے. تو یہ جو قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اور جو کہا جاتا ہے کہ صحبت شیخ کا اہتمام کریں لازمی طور پہ، تو ان چیزوں سے روح طاقتور ہو جاتی ہے. جب روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد فجر میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. آدمی حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو بالکل فریش اٹھ گیا، میں تو ابھی 2:30 بجے تو سویا تھا، 2 گھنٹے میں ایسا اٹھے گا جیسے 10 گھنٹے کی نیند لے کے اٹھا ہے. یہ دلیل ہے کہ روح میں اس کے نور آ چکا ہے، نور، اس کی روح جو ہے وہ طاقتور ہو چکی ہے. اسی طرح نظروں کی حفاظت، کبھی معاملہ جب کبھی چڑھتے پھرتے کوئی خاتون نظر آئیں گی تو نظر نیچے نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود اس کی نظر نیچے جائے گی. وہ حیران ہوگا یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، نظر میں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا نظر نیچی کرنے کا، لیکن ایسا لگا جیسے آنکھ جو ہے کچھ شٹ ڈاؤن ہو گئی، یعنی اس کے اندر کوئی اسپرنگ جیسا لگا ہوا ہے، تو خود بخود نظر نیچی ہوگی. حیران ہوگا یہ ہوا کیا، یہ کیا چیز ہے. دلیل ہے کہ روح میں اس کے نور آ چکا ہے، روح جو ہے اس کی بالغ ہو چکی ہے. روح کو کچھ تھا، اس کا ڈوز پورا ہم نے دے دیا. دیکھیں ہر چیز کا ایک ڈوز ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی دوائیاں لکھ کے دیتا نا، اس کا ڈوز ہوتا ہے. تو اسی طرح روح کو طاقتور کرنے کا، نفس اور شیطان کو کچلنے کا، شیطان سے لڑنے کا ایک کشتہ مشاہد تیار کر کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس پر پورا عمل کرو. لیکن آج پتہ چلتا ہے لوگ فجر کی نماز کا کہتے رہتے ہیں، بھائی تو فجر کی نماز تو پھر بعد میں، وہ نور اور وہ روح ابھی کمزور اور کچی ہے، فجر میں کیسے آپ اٹھیں گے؟ تو پہلے پوچھا جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس سے بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہوئی تھی. تو ہر چیز کا ایک بگنر، ایک لیول ہوتا ہے ہر چیز کی، ہر چیز کی ایک شروعات ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس. تو جان لڑا کے کوشش تو کریں فجر کی نماز پڑھیں، لیکن مشکل ہو کہ کبھی ہو رہی ہو تو چیک کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت روز ہو رہی ہے پابندی سے، اللہ کا ذکر آواز سے کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ اللہ کا آواز ذکر کرتے ہی نہیں، گھر میں تو بہت آواز نکلتی ہے، خوب چیخیں گے، چلائیں گے، دھاڑ ماریں گے، دیواریں ہل جاتی ہیں. بعض لوگ ایسا چیختے ہیں، گھر و دیوار ہلا دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا ذکر کرو تو سونے لگتے ہیں، زبان بند ہو جائے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، آواز کیوں نہیں نکل رہی، آواز دب گئی، اٹھے گی نہیں. ہم بھی کبھی کبھار ذکر کراتے ہیں تو بار بار جگانا پڑتا ہے، بھائی اٹھاؤ کندھا ہلاؤ، ان کو بولو آواز سے کریں، آواز سے کریں. 5-10 منٹ کے ذکر میں 3-3 دفعہ کہنا پڑتا ہے آواز نکالیں، آواز پتنی کا چلی جاتی ہے. لیکن جب کوئی نفسانی خواہش ہو, غصہ ہے, تو دیکھیں کیسی آواز نکلتی ہے, اللہ کے ذکر میں آواز ہی نہیں نکل رہی. جبکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرو تو خفیہ طریقے سے, خاموشی سے بھی کرو اور جوہر میں بھی کرو, آواز سے بھی کرو, یعنی دونوں طرح سے اللہ پاک فرما رہے ہیں. دونوں کے الگ الگ انوارات ہوتے ہیں. خاموشی سے ذکر کرتے ہیں اس کی بھی برکت ہے, لیکن جب آواز سے ذکر کریں گے تو اس سے زیادہ پاور ملتی ہے, کیونکہ وہ جو آواز جو ہے وہ ہمارے وجود سے نکل رہی ہے, زبان سے نکل رہی ہے, اور خود ہمارے کان سن رہے ہیں اس اللہ کے ذکر کو. تو یہ ڈوز جا رہا ہے, اب اس کو ڈوز دینا ہے اپنی روح کو, روح کو جا رہا ہے یہ سارا ڈوز. اب یہ نور, سب نور ہے, یہ سب نورانی ہے ہمارا, نور جمع ہو رہا ہے, نور جمع ہو رہا ہے, نور جمع ہو رہا ہے, ہمیں محسوس نہیں ہوتا. یہ وہی بات جب پتہ چلے گا, جب کبھی گناہ کا موقع ہوگا, پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا آپ کر رہے ہیں بیٹھے, پھر وہ ریزلٹ سامنے آئے گا انشاءاللہ. اس کی مثال اگر مولانا شاہ ولی تھانوی رحمتہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آیا, ان کی خانقاہ میں کوئی مرید تھے, وقف لگا رہے تھے, کسی گاؤں سے آئے ہوئے تھے, پاکستان بننے سے شاید پہلے کا واقعہ. تو انہوں نے کہہ رہے آپ کے پاس میں بیٹھا ہوں, رہ بھی رہا ہوں, قرآن ذکر اذکار سب کر رہا ہوں, کہ صحبت نہیں ہوں, لیکن اپنے اندر مجھے کوئی تقوی کا نور اور یہ کوئی ایسی روحانی کیفیت مجھے محسوس نہیں ہوئی. حضرت تھانوی صاحب رحمتہ اللہ بہت بڑے اللہ والے تھے ماشاء اللہ, فرمانے کہ اچھا تو ایسا کرو تم بتاؤ کس گاؤں سے آئے. انہوں نے کہا فلاں گاؤں سے. کہہ رہا جاؤ اور ایک ہفتے بعد دوبارہ آنا. اس نے کہا ابھی تو میں آیا تھا چند دن پہلے. میں فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو, جاؤ ایک ہفتے بعد دوبارہ آنا. سوال کیا تھا, جواب کیا دیا, بہرحال وہ چلا گیا. تو ایک ہفتے بعد کہا تھا, وہ تین دن بعد آ گیا دوڑا دوڑا. تھانی صاحب نے پوچھا کہ بھائی تمہیں تو میں نے کہا تھا ایک ہفتے بعد آنا, تم تین دن میں آ گئے. اس نے کہا توبہ توبہ, کیسا گندا ماحول ہے گاؤں کا, میں تو وہاں پہ ایک ہفتہ کیا, میں تو ایک دن بھی میں اب نہیں رہ سکتا. تو اس وہاں پر گیا تو یہ بے ہے, یہ کھلا ماحول, سارے گاؤں کی لڑکیاں عورتیں آ گئیں, سب جو ہے وہ گلے مل رہی ہیں اور ہاتھ ملا رہی ہیں, مجھ سے کو ہٹا رہا ہوں, میں ڈانٹ رہا ہوں, کوئی صحیح رہا میری, سب ہنس رہی ہیں, مذاق اڑا رہی ہیں, کہہ رہے ہیں میلے الگ لگے, عجیب ہی ماحول, مخلوط ماحول. تو وہاں تو جہنم لگا ہے مجھے, اس لیے میں تیسرے دن بھاگ کر آ گیا, میں ایک ہفتہ کیسے رکتا. پھر تھانی صاحب ہنسنے لگے, فرمانے لگے ہاں تو مجھ سے کیا کہہ رہے تھے, اگر آپ کے پاس رہ رہا ہوں تو مجھے پتا نہیں چل رہا کہ میرے اندر تقوی وغیرہ کا ان چیزوں کا کیفیت میری تاری نہیں ہو رہی. تو فرمایا ارے ظالم, یہاں خانقاہ میں بیٹھے ہو, چاروں طرف ہر وقت پانچوں وقت یہاں پہ جماعتیں ہوتی ہیں, اذان کی آواز سنتے ہو, قرآن ذکر اذکار کی مجلس ہو رہی ہے, نورانی ماحول ہے, یہاں تھوڑی پتا چلے گا تمہیں کیا مل رہا ہے. کہیں گے یہ چیز جہاں پہ مل رہی ہے اسی کو چیک کروانے کے لیے بھیجا گیا, دوبارہ اسی ماحول میں جاؤ, پھر تمہیں پتا چلے گا تمہیں میرے پاس سے کیا ملا ہے. تو پھر اس کی بات سمجھ میں آ گئی. تو وہی بات کیا, یہ ایسے پتا نہیں چلتا شیخ کی صحبتوں کا, دوران بیان بعض دفعہ, لیکن مل گیا جو مال ملنا تھا مل گیا. اب یہ پتا کیسے چلے گا, دلیل کیسے ملے گی, جب آدمی باہر کی دنیا میں جب قدم رکھے گا, روڈوں پہ چلے گا, رشتے داروں کے گھروں میں جائے گا, یا کوئی غلط معاملات دیکھے گا گناہوں کے, اس وقت پتا چلے گا اندر سے کوئی چیز اس کے پیدا ہوگی. وہ چیز وہی ہے جہاں سے حاصل کی جاتی, چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے, نظر نہیں آتی, وہ اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں. تو یہ چیز ملتی ہے مشاہد کی برکت سے. تو فجر وغیرہ میں چونکہ وغیرہ ایک مجاہدہ ہوتا ہے, اکثر لوگ دیر سے سوتے ہیں, اٹھنا مشکل ہوتا ہے, تو پہلے وہ قرآن پاک کا اپنا معاملہ چیک کریں, قرآن پاک پورے طریقے سے جو بتایا وہ پڑھا جا رہا ہے نہیں جا رہا. اور یہ دو رکوع بتائے ہوئے جو لوگ داخل سلسلہ ہیں بیت ہوئے ہیں, جو دو رکوع بتائے ہوئے ہیں, تو اگر کسی کو اعصابی کمزوری نہیں ہے, دماغ میں کسی کے خشکی نہیں ہے, تو تھوڑا سا قرآن پاک کو پڑھا لیں, کم از کم پاؤ بارہ سب پڑھنا شروع کر دیں. ذرا نور انوارات ہے نا, تو روح مزید طاقتور ہوگی, ذرا ڈوز کو بڑھا دیں. بعض دفعہ ڈاکٹر ہلکی دوا دیتا ہے لائٹ, تو اور کہتا ہے دوائیاں لکھ رہا ہوں, دو دن بعد بتائیے گا, تین دن بعد کیسی طبیعت. اکثر مریض آ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنا فائدہ نہیں ہوا. کہتا ہے اچھا یہ میں نے آپ کو فرسٹ جنریشن کی دوا دی تھی, میں آپ کو تھرڈ جنریشن کی دوا دے رہا ہوں, یعنی نئی ماڈیفائڈ دوا, اس کی پاور زیادہ ہے. تو جب وہ ہیوی ڈوز دیتا ہے ڈاکٹر, تو پھر دو دن بعد بلاتا ہے تو کہتے ہیں طبیعت بہتر ہوگی. تو بعض دفعہ ہیوی ڈوز دینا پڑتا ہے, کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہیوی گناہوں کے درمیان رہ رہے ہیں, تو ہیوی ڈوز کے لیے, ہیوی گناہوں کے لیے پھر ہیوی ڈوز دینا چاہیے. ساری برسوں میں تو چونکہ اتنے گناہوں کا ماحول ہے, تو قرآن پاک یہ تو ورنہ تو اکثر مشائخ ایک پارا کہتے ہیں, لیکن ہم ذرا آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو جو ہے ٹائم نہیں ہوتا اللہ کے لیے. آج کل لوگوں میں چونکہ تکبر بہت آ گیا, بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ارے ٹائم نہیں ملتا اللہ کے لیے, دس سے پندرہ منٹ نہیں ہے, کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا, کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. کس کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ اللہ کے لیے. ذرا غور کریں جملوں کو, احساس ہی نہیں ہوتا ہم کیا بول رہے. دنیا کے لیے روزانہ پندرہ گھنٹے نکال رہے ہیں, لیکن پندرہ گھنٹوں میں پندرہ منٹ سکون سے اللہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتے, پھر کیسے ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ تو قرآن پاک کم از کم پاؤ بارہ پڑھا کریں روزانہ, اور جن جن کو پچاس دفعہ ذکر اللہ بتایا وہ سو کر لیں, اس کو تھوڑا سا یہ بڑھائیں معاملات کو. اور یہ دم جو بتایا ہوا ہے سورہ فاتحہ آیت الکرسی تینوں قل اور دعا انف کا جو یہ حفاظت کا جو عمل ہے, یہ اکثر لوگ کوئی ایک وقت کرتا ہے وہ دو ٹائم کرتا ہے, یہ تین ٹائم کرنا ہے تو کوئی فائدہ ہوگا صحیح معنوں میں, کیونکہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بار دم کرنا ثابت ہے, صبح کو, مغرب کے بعد اور رات سونے سے پہلے. جب آدمی تین ٹائم یہ دم کرے گا تو راؤنڈ دا کلاک حصار میں رہے گا وہ. اب اس کی بھی وجہ سن لیجیے, وجہ یہ ہے کہ صبح کا دم جو ہوتا ہے وہ مغرب تک چلے گا, اس کے بعد ختم. جیسے کچھ ایکسپائر ہو جاتی ہے, ابھی دوبارہ رینیول کرتے ہیں نا کہ مجھے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا اس کو رینیول کرانا ہے, تو صبح کا دم مغرب کے وقت ختم ہو جاتا ہے, ایکسپائر ہو گیا وہ. مغرب کے بعد جو ہے دوسرا دن لگ جاتا ہے اسلامی طریقوں کے حساب سے, تو پھر مغرب کی نماز کے بعد اٹھنا نہیں ہے مسجد سے یا جہاں بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے مغرب کی, مغرب کی نماز پڑھ کے اٹھنا نہیں ہے, اس کے بعد دوبارہ دم کرے تو دوبارہ پھر وہ ویلڈ ہو جائے گا, رینیول ہو جائے گا دم. پھر وہ کب تک رہے گا دم کے اثرات؟ جب تک آپ نیند میں نہیں جا رہے. مثال کے طور پہ دو بجے آپ سوئے, ایک بجے سوئے اور آپ نے دم نہیں کیا اور سو گئے, تو وہ جو صبح کا اور مغرب کے بعد کا دم تھا وہ پھر ختم ہو گیا اور آپ ایسے ہی سو گئے, تو جو دن بھر شر رکا رہا آپ کے دم کی برکت سے, تو وہ سونے کے دوران اٹیک ہوگا. شر جو ہے اندیشہ ہے کہ سونے کے دوران وہ شر آپ کو اذیت پہنچائے گا کسی قسم کا بھی جو وہ رکا رہا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے دم کر کے سوتے تھے, پھر سونے سے پہلے بھی دم کر کے ہاتھ پورے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اور پھر سو جائیں, تو پھر سونے کے دوران حفاظت رہے گی, تو پھر 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک حفاظت میں, حفاظت کے اثر میں رہے گا. یہ ہے دم کا طریقہ. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے صحابہ کرام کو یہ تلقین کیے ان وظائف کی, ان دم وغیرہ کی. اتنے صحابہ کرام بتاتے ہیں یا رسول اللہ سوتے میں ہمیں شیطین تنگ کرتے ہیں, باقاعدہ پھر آپ نے دعائیں بتائیں, مفہوم دعائیں بھی موجود ہیں, پھر پڑھ کے دم کر کے سوتے تھے تو پھر شیطانی جیون ان کو تنگ کرنا چھوڑ دیا. تو ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. تو یہ تین ٹائم دم ہوگا تو آدمی یہ حصار میں آئے گا, اور انشاءاللہ یہ جو تینوں ٹائم کا دم ہے اس سے شوگر, بلڈ پریشر اور دوسری جو بیماریاں, ٹینشن, ڈپریشن, دوسری جو بہت سی ایسی چیزیں بیماریاں وغیرہ, اس سے بھی انشاءاللہ تعالی بہت فرق پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جو بھی تینوں قل پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک ہر شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہر شر کا مطلب ہے زمینوں کی الگ, آسمانوں کی الگ, جتنی بھی شر ہیں اس سے اللہ پاک اس کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے. اور یہ دم کا یہ طریقہ نہیں ہوتا, لوگ گھر میں نہیں کرتے گھر, صبح کو بھائی گھر سے نکلنے سے پہلے دم کرنا ہے. تو اب لوگ کیا ہوا, بائک یا گاڑی میں نکل گئے اس کے بعد دم ہو رہا ہے. ارے بھائی تو اب کیا فائدہ, اب فائر پڑ جائے گا. اس کی مثال یہ سمجھو کہ میدان جنگ میں اتر جائے لیکن لوڈیڈ نہ ہو, اب چاروں طرف سے گولیاں آ رہی ہیں, اب کہہ رہے یار وہ کر رہا ہوں بھی نکال رہا ہوں, ٹی ٹی تو میں لائیں گے کیا کروں, تو کیا ہوا اتنے میں گولی آئے گی اور گرا دے گی بھائی, کام تمام کر دے گی. تو میدان جنگ میں اتر کے اسلحہ تھوڑی تلاش کیا جاتا ہے, تو پہلے سے لوڈیڈ ہو گئے پھر میدان جنگ میں اترا جاتا ہے. دنیا ایک شر کی جگہ ہے, تو اس میں قدم رکھنے سے پہلے آپ پہلے گھر میں اپنے آپ کو لوڈیڈ کریں فل اعمال سے, وظائف سے, حفاظت کے اشار سے, پھر اس کے بعد دنیا کے شر میں قدم رکھیں, تو پھر انشاءاللہ وہاں کی جو فائرنگ ہوگی شر والی پھر آپ پر اثر نہیں کرے گی, کیونکہ آپ لوڈڈ ہو چکے ہیں, آپ نے جو ہے وہ بکتر بند گاڑی کے اندر آپ بیٹھ چکے ہیں, ہے نا, لوہے کی جیکٹ, جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں نا کمانڈو وغیرہ کے فائر نہ لگے. تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں, یہ روحانی چیزیں, کیونکہ شیطانی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم کو نظر نہیں آتی, لیکن یہ شیطانی چیزیں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا شیطین کو لے کے, یہ تمہیں اس مقام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, یہ تمہیں اس مقام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر ہم نے احسار کیا ہوگا تو جتنی بھی شر, بیماریاں ہوں, کسی قسم کا بھی شر ہو, تو یہ حواس رکھتے ہیں شر بھی, یہ دیکھ لیتے ہیں یار یہ بندہ لوڈڈ ہے, یعنی چاروں طرف انوارات کا ایک ہارا نظر آئے گا, ان کو سرکل نظر آئے گا, تو پھر وہ شر ان کے پاس آتے آتے یو ٹرن لے کے مڑ جائے گا, قریب نہیں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں, دعا ہیں, اس میں ذرا بھی شک نہیں کرنا چاہیے. اور بالکل دم کے باوجود اگر کوئی چیز ہو نقصان والی تو وہ بہت ہلکی ہوتی ہے, آدمی یہ نہیں دیکھے یار یہ میرے گھٹنے پہ چوٹ لگی جبکہ میں نے دم کیا ہوا تھا. ارے ظالم تقدیر میں تو تمہارے گھٹنا ٹوٹا لکھا ہوا تھا, وہ تو تم نے دم کیا ہوا تھا, دم درود کے اثار میں تو خالی خراش آئی ورا سے تم گرے, ہے نا. اس لیے جو ہے وہ معاملہ ہے. ایک صاحب میرے, میں نے ان کو ان کی دکان لٹتی رہتی تھی, ڈکیت آتے رہتے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا, میں نے کہا دم کرتے ہیں اپنے اوپر دکان پہ, کہیں گے ہاں ہاں میں پابندی سے روز کرتا ہوں پھر بھی ایسا ہو رہا ہے. میں بڑا حیران, پھر میں سوچتا رہا ایسا کیوں ہے, پھر دل میں آیا, میں نے ان سے پوچھا بتایا آپ حصار کتنی دفعہ کر رہے ہیں, کہہ رہے میں صبح کو 12-1 بجے دکان کھولتا ہوں, اس وقت ایک ہی دفعہ کرتا ہوں دم اپنے اوپر دکان کے اوپر. میں نے کہا جو ڈکیتی پڑتی ہے وہ کیا ٹائمنگ ہوتی ہے, کہتی وہ تو اکثر مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑتی ہے. मैंने कहा भी दिन में डकैती पड़ी करे नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा दिन में इसलिए डकैती नहीं पड़ेगी, सुबह जो आपने दम किया था वो मगरिब तक चलेगा, तो इसलिए डकैती नहीं पड़ी। मैंने कहा मगरिब का दम खत्म हो गया, तो उनको बताया कि तीन टाइम दम करना फायदा था, मगरिब के बाद भी किया करें। बड़े हैरान हो गए, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, बताई नहीं किसी। मैंने कहा ये करें, तो बहरहाल उन्होंने फिर ये दम किया, तो माशाल्लाह बताया काफी अरसे तक कोई डकैती वगैरह फिर नहीं पड़ी। जी ठीक है ना, और आदमी अमाल भी दुरुस्त रखे। मिसाल के तौर पर आदमी दम तो खूब कर रहा है, कुरान पाक तो खूब पढ़ रहा है, लेकिन क्या बहनों की विरासत खा के बैठा हुआ है, बहनें रो रही है, परेशान है, भाई साहब माल खा के बैठे हैं, उसके बाद कह रहे हैं मैं दम करता रहता हूँ, डकैतियां पड़ती रहती है, परेशानियां जान नहीं छूट रही। आप तो फरमाया था शर से पावत रहेगी, मेरी तो शर जो है वो जान ही नहीं छोड़ रहे, चारों तरफ से शरी शर आ रहे हैं। तो भाई अब बात यह कि आप खाली दम नहीं, आफियत से रहने के लिए सिर्फ दम नहीं बताया, आपने ये भी फरमाया कि गुनाहों से बचो, बहनों की मिराश पूरी दो, बेटियों की मिराश पूरी दो, किसी का हक हाँ मत करो। कि दीन को इतना आसान ना समझे हम लोग, कि दबा के हराम काम हो रहे हैं, लोगों का माल गजब कर रहे हैं, लोगों का माल खा के बैठे हैं और तस्बीह फेरे जा रहे हैं और दम करके चल, समझना बस हमें पूरा प्रोटेक्ट हो गया, यानी बिल्कुल महफाजत में आ गया, तो ये धोखे वाली बात है। अल्लाह का अजाब आकर रहेगा, फिर दम वगैरह नहीं बचाएगा, उल्टा दम निकल जाएगा ऐसे दम से। फिर जिसका जो हुकूक है वो तो, जिसका जो हक है वो तो मदा करें, जिसका जो माल खा के बैठे हैं वो तो मदा करें, तीनों को पढ़ के समझ लीजिए जी आपने सुना सर से पावत रहेगी तो बस ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है, दीन इतना आसान नहीं है, अपने मतलब की बात दीन में से नहीं उठानी चाहिए, कि अपने मतलब की हल्की हल्की मीठी मीठी बात उठा लिए, जो कड़वी लगी उसको छोड़ दिए, बहनों का हक दो, फिर उसके बाद जो है जिसका माल खाया हुआ कर्ज दिया हुआ है पैसे हैं लेकिन आप नहीं दे रहे लोगों के, तो ये पहले वापस करो, फिर कुरान पाक जिक्र अफकार और तीनों कुल का फिर अफसरा फिर देखना क्या शानदार फिर अल्लाह पाक दिखाएंगे। लोगों की आहें बद्दुआएं दी हुई है, लोगों के साथ हमारे साथ चल रही होती है, ऐसे लोग जो होते हैं है? किसी का माल खा के बैठे हैं या किसी को अजियत पहुंचाई गई है या किसी तरह की तकलीफ दी है, तो उनकी आह नहीं निकल रही दिल से, बद्दुआ नहीं निकल रही, उसके बाद कोई दम कोई इशार कोई ताबीज बचाएगा? तो बद्दुआएं साथ लिए लिए फिर रहे हैं और तीनों कुल का भी दम हो रहा है, तो ठीक है अल्लाह के नाम में बरकत है, उसमें भी यही हमारा ईमान है कि अल्लाह इंशाल्लाह मदद फरमाएंगे, बचत भी करेंगे, लेकिन कामिल शिफा नहीं होगा। इसका जो हक है वो अहले हक का जो हक है वो वापिस करें अगर इस तरह के मामला हैं तो। अल्लाह, या इतना बीवियों पे लोग जुल्म करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, मारते पीटते रहते हैं, बहुत से ऐसे सूफी साहब बने हुए रहते हैं, तस्बीह भी हाथ में होती, चीखते चिल्लाते रहते हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो फिर जुल्म के बाद जो है फिर इतना कामिल फायदा नहीं होगा, फायदा तो होगा लेकिन कामिल नहीं होगा। अपना अखलाक दुरुस्त करें, हमारी बात से किसी को अजियत ना हो, तो फिर पूरा दीन जो है फिर इस तरह से आफियत मिलती है बंदे को। हम लोग क्या करते हैं, एक दो चीजें पकड़नी इस्लाम की उसके ऊपर चल रहे, बाकी 70 चीजें शैतानी चल रही है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, और फिर उसके बाद शैतान मायूस कर देता है, तुमसे तो बड़ा कोई अल्लाह वाला नहीं है, तुम तो ये भी कर रहे हो, तुम तो ये भी कर रहे हो, तुम तो ये भी कर रहे हो, देखो हमारा तो मसला हल हो ही रहा भाई। तो दूसरी तरफ भी तो देखो, ये साइड तो देख ली, बी साइड क्या कह रही है, उस तरफ भी तो देखना चाहिए ना। तो अपने मतलब की लोग बात उठा लेते, तो ये मामला है। तो भाई पता चला कि अब ये जो जिक्र अस्कार है, पता चला कि सबसे ज्यादा जो अहमियत है कुरान पाक और अल्लाह के जिक्र की है, इस पर नूर पैदा होगा। और फिर आगे जो शुरू में जो कुरान पाक की भी जो आयत पढ़ी गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअ अस्सादिक़ीन, अब आयत तो एक ही होती है लेकिन इसकी अक्सर तशरीहात जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अल्लाह फरमा रहा है ए ईमान वालों तकवा अख्तियार करो, ईमान वालों को कह रहे हैं, काफरों को नहीं कह रहे, पहले ईमान है फिर उसके बाद अल्लाह की दूसरी चाहत है तकवा अख्तियार करो। तकवा कहाँ से मिलेगा, कूनू मअ अस्सादिक़ीन, तो अल्लाह वाले सच्चे लोग हैं उनकी सोबत में रह पड़ो, कुरान पाक में अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। तो जब सोबत में आदमी आता है तो तकवा नसीब हो जाता है। और अर्रहमानु फसअल बिही खबीरा, आगे अल्लाह कुरान पाक में एक जगह और फरमा रहे हैं, रहमान की खबर उसके बाखबर लोगों से पूछो। खुद अल्लाह अपने बारे में फरमा रहे हैं, जो मुझसे बाखबर हैं पहले से उनके पास जाओ, उनसे मालूम करो मेरे बारे में मैं कैसा हूँ। तो अल्लाह जहाँ हुक्म दे रहे हैं अल्लाह वालों की सोबत में जाने का। तो इस्तिहामत की लोग बात करते हैं तो यही लोग कहते हैं कुरान पाक जिक्र अफकार में और फजर में इस्तिहामत नहीं हो पाती। तो अक्सर वजूहत ये होती है कि शेख से ताल्लुक ढीला डाला होता है, इतना हाल नहीं होता, इतना हाल भी लोगों का नहीं होता। तो क्या मतलब कि सोबत शेख की बरकत से अल्लाह पाक कुरान पाक जिक्र अफकार की तौफीक देंगे। आप आजमा के देख लें, जो लोग आते हैं खुद ही बताते हैं, खुद हमारा भी तजर्बा ही है। जब तक आदमी सोबतों में जाता रहता है तो खूब माशाल्लाह से अमाल की तौफीक, कुरान जिक्र अफकार सारी चीजों की तौफीक होने लगती है। जब आदमी गैप देने लगता है या हफ्ते में एक दफा आता है या 15 दिन में एक दफा आता है, और वो भी जो टाइम होता है घंटे का आधा घंटा गुजारने के बाद आता है, तो वो फिर खाना पूरी की नहीं आता बंदा, उसका दिल नहीं होता, उस बेचारा पत्नी की मजबूरी में आ रहा होता है, फंसा हुआ होता है, या पत्नी क्या वजह होती है बाहर, तो फिर वो फैस तो मिलेगा लेकिन ढीला डाला मिलेगा। देखा ढीला डाला बंदा आएगा ना, जिस जैसी ढीली डाली नहीं है तो भी ढीले डाले अंदाज में आएगा तो फिर ढीला डाला ही जाएगा, ढीली डाली चीजें मिलेंगी। जो बिल्कुल सही नियत के साथ, इखलास के साथ, तड़पता हुआ बेकरार दिल लेकर आएगा तो इंशाल्लाह अपने दिल का जो प्याला है वो बिल्कुल लबालब भर के जाएगा। जिस नियत के साथ आएगा, जैसी नियत के साथ आएगा वैसा मुराद लेके जाएगा। आने वाले को डिपेंड करता है वो किस नियत से, किस चीज से लेकर आता है। और इस राह में पहली चीज जो होती है कुरान जिक्र अस्कार से भी पहले, वो होती है शेख से गहरा और कभी ताल्लुक। क्योंकि जब शेख से गहरा और कभी ताल्लुक होता है तो फिर कुरान जिक्र अस्कार भी जम के ठीक तरह से यकसुई के साथ होते हैं इस्तकामत के साथ। शेख से ताल्लुक ढीला डाला, कुरान पाक जिक्र अस्कार तकवे से ताल्लुक ढीला डाला। यानी शेख के साथ ये जो सारे मामला हमारे राह कुर्ब के होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं शेख के साथ। शेख के साथ ढीला डाला ताल्लुक होगा तो सारी चीजें उसकी ढीली डाली हो जाएंगी, उसकी दुनियावी मामला भी ढीले डाले हो जाएंगे, परेशानियां भी उसकी जो चली गई वापस पलट के आना शुरू हो जाएंगी। कि शेख के साथ इसका रापता ही नहीं है सही तरह से, ढीला डाला रापता तो मैं ढीली डाली मसाइल हलूंगे। तो शेख पहले, बाकी सारी चीजें बाद में होती हैं। ये उन लोगों की नहीं जो सोबत में आते हैं, आम लोगों की बात नहीं हो रही। बहरहाल तो ये चीज होती है, इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि सोबत में रहो, सोबत की बरकत से बहुत कुछ अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। यहाँ तक हजरत वाला रहमतुल्लाह से हमने सुना कि पूरे दुनिया के औली अल्लाह का इस बात पर इजमा है कि आज तक कभी औली अल्लाह की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने शेख से अपने ढीला ढाला ताल्लुक रखा हो और उसे अल्लाह के मुकाम कुरब की बड़ी अजीम शान दौलत मिली। ऐसा एक भी ऐसा नहीं है। जिनको भी अल्लाह ने अजीम शान दौलत दी अपने कुर्ब की, मुकाम कुर्ब की, वही लोग थे जिन्होंने शेख से सही ताल्लुक कायम किया हुआ था अल्लाह के लिए। तो उसके बाद अल्लाह पाक उनको बहुत कुछ अता फरमाते हैं। तो ये चीज होती है। तो भाई आज हम लोग चाहते हैं कि फजर की नमाज हमारी हो, पाबंदी के साथ नवरों की हिफाजत रहे, तो जो टाइम बताया जाता है उसमें आया करें। अगर संजीदा है अल्लाह के रस्ते में, अगर कुछ मुकाम हासिल करना है, संजीदा लोगों के लिए कह रहा हूँ, ये गैर संजीदा लोगों के लिए नहीं कह रहा, तो जो टाइम है जैसे 2:30 बजे का है तो 15-20 मिनट का मार्जिन रख ले, 2:45 बजे तक आ जाए। लेकिन होता है क्या, 3 बजे तक, 3:15 बजे तक आते रहते हैं भाई, 4-6 घंटे का तो बयान नहीं होता है ना। तो हम अक्सर कहते रहते हैं लेकिन लोग मानते ही नहीं है। बाद लोगों ने जो नफ्स और शैतान की ऐसी धूम पकड़ी हुई होती है कि वो छोड़ने में तैयार ही नहीं होते। तो फैज तो मिलेगा लेकिन अधूरा, फैज तो मिलेगा लेकिन अधूरा। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं कि वो शेख से कोई रब्ता ही नहीं रखते, क्योंकि वो समझते हैं शेख की बरकत से बाद लोगों को कुछ नूर तकवा आ जाता है, मामूलात की माशाल्लाह तौफीकात हो जाती है, तो फिर वो शेख से इस्तगना बरतना शुरू कर देते हैं। यार हम तो खुद अब इतने बड़े वली हो गए और हमें क्या जरूरत है उनसे रब्ता रखने की। तो वक्ती कैफियात और जो इस्तकामत होती है उनको मिल जाती है, लेकिन वो अरसे ज्यादा अरसे तक चलती नहीं है। वो फिर चंद दिनों के बाद दोबारा परवाज खत्म होगी, दोबारा वो नीचे आ जाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी होती है बारह। इसलिए ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया था शेख के ऊपर, शेख के हैं तीन हक, रख इनको याद। शेख के हैं तीन हक, रख इनको याद, इत्तलाओ इत्तबाओ इनकियाद। वो तीन हक क्या है, रख इनको याद, इत्तला, अपने हालात की इत्तला देनी, अच्छी बुरी जो भी कैफियात मामला हो रहा है, इत्तला के बाद इत्तलाओ इत्तबा, फिर शेख जो नुस्खा तजवीज करे, जो बात बताए, फिर उसकी जान लड़ा के इत्तबा करे, इत्तबा इत्तला इत्तबा इनकियाद, यकीन हो कि बस अब शेख ने जो मेरे बताए इंशाल्लाह मेरा काम बन जाएगा, इनकियाद। तो फिर उसके बाद ये तीन शेख की ये तीन हक होते हैं। आज हम देखें हालात की कोई इत्तला देता है, कितने लोग मोबाइल पे गलत चीजें देखते रहते हैं, हैं? और कितने लोग गलत गुनाहों में लगे रहते हैं, बयान सुनते हैं, हैं? और उसके बाद उठ के चले जाते हैं और पता ही नहीं है शेख को, शेख कोई आलिम अल गैब थोड़ी, उसको क्या पता भाई। ये यहाँ जो बयान का मकसद से बयान सुनना नहीं है, बयान तो 10 जगह पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहे हैं, यहाँ बयान सुनने के बाद मतलब ये होता है अपने गुनाहों की इसलाह करें, क्योंकि बयान सुनने से जन्नत नहीं मिलेगी यार। ये बयान बहुत सुनते थे, लिहाजा इनको जन्नत में बैठा दो ले जाके। मतलब ये है कि बयान सुनने के बाद गुनाह कितना जिंदगी से निकले, हासिल ये है कि गुनाह हमारी जिंदगी से कितना निकले। बयान सुनने के बाद तो कैफियत तारी होती है, अल्लाह का इश्क मोहब्बत आती है और इतना शऊर पैदा हो जाता है, आदमी अपने इस्लाह नफ्स की तरफ मुतवज्जे होता है। तो बयान तो इसलिए होते, लेकिन बाद में फिर इस्लाह करानी चाहिए। किसी आदत हम गुनाह कबीरा उस तरह तो नहीं है, तो इस तरफ ध्यान देनी चाहिए, गुनाहों की इत्तला देनी चाहिए। फिर गुनाहों की नहीं, कोई अच्छी अगर कैफियात भी है तो वो भी बतानी चाहिए। तो इन चीजों से फिर फैज मिलता है शेख का, और ज्यादा برکت ہوتی ہے اور زیادہ اس کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. تو شیر سے استغنا برت کے کچھ نہیں ملتا سوائے مایوسی کے اور ناکامی کے. چند دن کی جو اڑان ہوتی ہے روحانی پرواز وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ موت تک چلتا ہے. وہ اس میں کئی وجوہات ہوں گی, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں, تکبر پسند نہیں.
اللہ جل جلالہ و تعالی شان یا رحمان.
تو بھائی اصلاح کرائے کریں, بہت سے لوگ ہیں وہ بد نظری ابھی تک کر رہے ہیں, برسوں سے آ رہے ہیں بتاتے ہی نہیں ہیں, دبا کے بد نظری کرتے رہتے ہیں. تو بھائی اچھی چیز نہیں ہے, کچھ نہیں پتا کب موت آ جائے. اسی طرح جو دوسرے اور بھی گناہ ہوتے ہیں, ظلم کے, زیادتی کے, غصے کے, تکبر کے, انا کے, اکڑ کے, بدگمانی کے, وہ ساری چیزوں کی اصلاح کرانا یہ واجب ہے ہمارے اوپر, فرض ہے. اصلاح کرانا یہ واجب ہے, فرض ہے ہمارے اوپر. تو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور ان گناہوں کی اصلاح کروائیں. نہیں تو پھر اگر وہی بات بتاتا رہتا ہوں, اگر گناہوں کی اصلاح نہ کروائی تو پھر اللہ کی طرف سے پھر ڈائریکٹ اصلاح کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے جب اصلاح ہوگی تو بھائی وہ خطرناک ہوتی ہے, پھر اذیتناک ہوتی ہے, پھر اس میں تکلیف ہوتی ہے. تو آدمی ایک سہل جو طریقہ ہے کہ شیخ سے اصلاح کروا لو بھائی, کوئی سختی کچھ نہیں ہوگی, نہ شیخ کسی کو حقیر سمجھے گا نہ برا سمجھے گا, بلکہ اور سینے سے لگائے گا. دس لوگوں کو چھوڑ کے یہ سچا اللہ کا طالب, اس نے شرم نہیں کی اور اپنا گھٹنا کھول دیا اللہ کے لیے, اس نے بتا دیا کہ یہ اس گناہ میں. تو گناہ بتانا ویسے تو نہیں چاہیے, شرعی مسئلہ ہی. جو گناہ ہم توبہ کر چکے ہیں چھوڑ چکے ہیں تو وہ شیخ کو بھی بتانا جائز نہیں. شیخ کو بھی وہ گناہ بتائے جاتے ہیں جس میں مجبوراً ہم مبتلا ہوں اور کوشش کے باوجود جن گناہوں سے ہم نہیں نکل پا رہے, صرف ان گناہوں کی اطلاع دینی چاہیے. شیخ سے تعلق سے پہلے اگر پہلے کوئی گناہ کیے تھے, گناہ کبیرہ, اور وہ چھوڑ چکے ہیں, توبہ کر لی, تو وہ گناہ بھی شیخ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں پہلے ایسے ایسے کرتا تھا, جائز نہیں. پھر وہ گناہ بتائیں کہ جو کوشش کے باوجود نہیں نکل پا رہے. تو یہ چیز ہوتی ہے, پھر ایک ایک کر کے جب ہماری زندگیوں سے گناہ نکلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا, انشاءاللہ یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ جواب مل گیا بھائی, جو بکسا لوگ فون کر رہے ہیں آج کل, یہ مسئلہ زیادہ ہے کہ جی فجر کی نماز نہیں ہو رہی, استقامت نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. تو کم از کم فی الحال تین چیزیں بتا رہا ہوں, اس کو مضبوط پکڑ لیں. ایک تو وقت پر آیا کریں. بعض دفعہ شیخ جب کوئی کسی بات پہ زور دے رہا ہوتا ہے نا تو اس پہ عمل کرنا چاہیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں, کچھ روحانی معاملات ہوتے ہیں جس کو شیخ بتا نہیں سکتا, بس اس کی گہرائی میں نہ جائے. وہی بات کہ لاجک نہ مانگے, کوئی لاجک کی شروع میں نفی کر دی گئی ہے, بس جو کہا جا رہا ہے عمل کر کے دیکھ لیں اور قریب آ کے بیٹھا کریں اور اگر جلدی آیا کریں. پھر اپنی قلب کی کیفیت دیکھیے گا. ایک آدمی جو 3:15 بجے آ رہا ہے بالکل آخر میں بیٹھتا ہے, کہ آنے میں سب سے آخر میں اور جانے میں سب سے پہلے, اور پھر وہ دو دفعہ بیان قریب سے آ کے اس نے جلدی آ کے, تو خود دو, پھر میں پوچھوں گا کہ بتاؤ قلب کی کیا کیفیت ہے, تو زمین اور آسمان کا فرق پڑ جائے گا. دلیل بھی سن لیجئے, حدیث شریف یاد آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, مجلس سجیوی تھی, ایک شخص آیا دروازے سے جھانکا اور چلا گیا, اندر نہیں آیا. دوسرا کوئی شخص آیا, اس نے دیکھا آپ وسلم کو اور لوگوں کو بیٹھے ہوئے, وہ آیا اور جگہ بھی کافی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب, لیکن جگہ ہونے کے باوجود وہ قریب نہیں بیٹھا, دور بیٹھا. تھوڑی دیر میں ایک اور تیسرا شخص آیا, اس نے دروازے سے جھانکا اور اس نے دیکھا آپ وسلم کے قریب جگہ موجود ہے, تو باادب طریقے سے وہ آیا اور آپ وسلم کے قریب بیٹھ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھوڑی دیر میں کہ آج اللہ پاک نے تین اہم فیصلے کیے. وہ شخص جس نے مجھے دیوار سے جھانکا, دروازے کے پاس سے جھانکا اور دیکھ کے دور دور سے چلا گیا, تو اللہ نے اس کو اپنے دین کے رستے سے بھی ایسی دور کر دیا. وہ شخص جو آیا اور دور بیٹھا, تو اللہ نے اس کو اپنے دین کے رستے پہ تو رکھا لیکن دور دور رکھا دین پہ لیکن دور دور. اور وہ شخص جو بادب آیا, اس نے دیکھا آگے جگہ ہے تو میرے قریب آگے بیٹھا, تو اللہ پاک نے اس کو اپنے مقام قرب میں بھی قریب کر دیا, دین پہ بھی قریب کر دیا. تو یہ قیامت تک علماء اور مشائخ یہ فرماتے آتے ہیں کہ وقت ذرا جلدی آنا چاہیے اور قریب بیٹھنا چاہیے, تو پھر اس کی قلب کی کیفیات پھر کچھ اور ہو جائیں گی. قلب کی کیفیات جو ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہو جائیں گی. حضرت بالج کی تشریح میں فرما دیتے, کئی انگیٹھی جل رہی ہوتی ہے تو زیادہ گرمی کس کو ملتی ہے, جو انگیٹھی کے قریب بیٹھتے ہیں. جو دور بیٹھیں گے 20 فٹ دور, ان کو تھوڑا سا کمرہ گرم تو جائے گا لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا. سردیوں میں انگیٹھی قریب جو بیٹھیں گے, ہاتھ تاپیں گے, تو ان کو زیادہ ڈائریکٹ گرمی ملے گی. اللہ, تو یہ چیز ہوتی ہے.
बातें तो भी बहुत कुछ दिल में आ रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसी पे मौकूफ करते हैं बयान। आखिर में हमारे मुर्शिद आरिफ बिल्लत अकदस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमत इरशाद फरमाते थे, जो भी ये पांच अमाल कर लेगा इंशाल्लाह अल्लाह का वली अल्लाह पाक उसको बनाएंगे। तो पहले कुरान पाक तजवीद से पढ़ने का एहतमाम करें, ये वाजिब है। और जब कुरान पाक पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, हम की आवाज़ हम हा से निकालते हैं हलक से, इसको मतलब तारीफ है। अगर हमने दो चश्मी है से आवाज़ निकाल दी, यानी सीने से आवाज़ निकाल दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसका मतलब हो जाएगा नऊज़ बिल्लाह तमाम बुराइयां अल्लाह की नहीं, कहाँ तारीफें अल्लाह की नहीं, कहाँ बुराइयां अल्लाह की नहीं। इसी तरह कल्ब माने दिल, दो नुक्ते वाला काफ हलक से आवाज़ निकालते, और एक खड़े काफ से पढ़ते हैं कल्ब, कल्ब माने कुत्ता, तो कहाँ कुत्ता और कहाँ दिल, तो मतलब कुछ के कुछ हो जाते हैं। तो और दो ढाई महीने की मेहनत है, किसी भी कारी साहब से रोवाना नहीं, हफ्ते में दो तीन दिन भी अगर आधा घंटा नूरानी कायदे से हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी तजवीद दुरुस्त हो जाएगी। और दूसरा जो अमल है वो एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, मूछें बिल्कुल बारीक रखें। और तीसरा अमल है मफल मिनल काबैनी मिनल लिबारे फिन नार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जला जाएगा, यानी टखनों से पैंचे ऊपर रखना ये वाजिब है, नहीं तो जहन्नम में जलने की वाजिब है। तो टखने खोल के रखें, लेकिन बात खवातीन समझती है कि जी ये शायद खवातीन की नहीं है, तो भाई ये खवातीन की नहीं मसला नहीं है, मर्दों की नहीं है टखने खोल के रखना, खवातीन को टखने छुपाने का हुक्म है। तो और जहन्नम में जलने की वाजिब है। और दूसरी हदीस शरीफ आपने इरशाद फरमाई, अल्लाह ऐसे बंदे से मोहब्बत ही नहीं करेगा कभी, करता ही नहीं है उससे मोहब्बत जो अपने टखनों को छुपा के रखता है, यानी मौत तक अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलेगी। और तीसरा अमल जो है ये जो टखनों से ऊपर पांच होगा, एक और हदीस शरीफ याद आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए हशर वाले दिन अल्लाह पाक जिन तीन लोगों पर ना नजर रहमत करेगा, ना उनका तस्किया करेगा, ना उन्हें पाक करेगा, ना उन पर करम करेगा, यानी उनके साथ कोई रहमत का मामला नहीं करेगा, उन तीन में से एक वो होगा जो अपने टखनों को छुपा के रखता था। इसको लोग बहुत मामूली मसला समझ रहे हैं। दो सूरतों में मर्दों को टखने खोल के रखना वाजिब है, खड़े हों चल रहे हो, खड़े हों चल रहे हो। और नमाज में तो और ज्यादा ख्याल रखना है, एक अलग से आप ने हदीस शरीफ में फरमाया उस शख्स की तो नमाज ही कबूल नहीं होगी जो दौरान नमाज अपने टखनों को छुपा के रखता है। देखा जाता है कि लोग बूढ़े हो गए, 50-50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं टखने छुपे हुए, कानून के हिसाब से तो नहीं नमाज कबूल होगी भाई, हाँ अल्लाह अपनी रहमत से कबूल कर ले तो अलग मामला है बहरहाल। और ये दाढ़ी और टखनों से ऊपर पैंचों की जगह खवातीन दो अमाल कर लें, शौहर की अताअत फरमाबरदारी इख्तियार करें जायज़ उमूर में, और इसी तरह जो है वो शरई पर्दे का एहतमाम करें। कुरान पाक दोनों की नहीं है पढ़ना, और आखिर की जो दो अमाल अभी बताए जाएंगे वो खवातीन मर्द दोनों की नहीं है। और चौथा अमल जो है قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن الناظر ومنظور الیہ، اللہ لعنت فرما جو بد نظری کرے اور اس پر بھی لعنت فرما جو بد نظری کی خود کو پیش کرے۔ تو یہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں ان پر بھی لعنت کی بددعا آ گئی، اور وہ خواتین جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہیں بے پردہ ہر نامحرم کے سامنے آ جاتی ہیں، تو ان پر بھی لعنت کی بددعا آ رہی ہے۔ تو سوچنا چاہیے جب، اور کس کی لعنت؟ حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے اللہ والوں کی بددعاؤں سے ڈرنے والوں، امام الانبیاء علیہ السلام کی بددعاؤں سے کیوں نہیں ڈرتے جن کی نئی کائنات بنی، وہ بددعا دے رہے ہیں تو عمل کتنا لانتی ہوگا جس پہ رسول اللہ لعنت کی بد دعا دے رہا ہے۔ انسان ہے، کبھی خطا ہو جائے، ہو جاتی بد نظری ہو جاتی ہے تو انسان توبہ کر لے۔ تو لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خواتین جو بیچاری شرعی پردہ نہیں کرتی ہیں تو ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے، وہ تو شرعی پردہ ہی جب نہیں کرتی تو وہ کیا توبہ کریں گی؟ یا اللہ مجھے معاف فرما دے کہ میں نے چہرہ دکھا دیا، ٹھیک ہے بھائی اللہ معاف کر دیں گے، اب آئندہ مت دکھاؤ چہرہ، پردہ کر لیں اب، لیکن پردہ بھی نہیں کریں گی تو پھر توبہ کیا رہی ہو؟ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل بھی ایک صاحب نے کہا استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے آسان لفظوں میں، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک آئندہ کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو استغفار کرنے والے تو ہمارے یہاں بکثرت ہیں، 50-50 سال سے لوگ دو دو تین تین ہزار دفعہ استغفار کرتے ہیں لیکن ایک گناہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو بھائی بس یہ جیسے ایک طوطے کی طرح رٹ رہے ہیں، مبارک ہے چلو یہ، لیکن بھائی توبہ تو نہیں کر رہے نا۔ توبہ کی تین شرائط ہیں، توبہ کی تین شرائط کیا ہیں؟ کہ
احساس ندامت کا تاری ہونا, یار یہ ذلیل حرکت مجھ سے کب شروع ہو رہی ہے, اللہ مجھے معاف فرما دے, حالت میں موت آ گئی تو میں کیا لے کے جاؤں گا تیرے دربار میں, احساس ندامت کا تاری ہونا. نمبر دو, فوراً اس گناہ سے الگ ہو جانا, الگ ہو جانا ہے, اس کو چپکا کے نہیں رکھنا ہے اس گناہ کو, نہیں تو نہیں بچ پائے گا. اور تیسرا جو شرط ہے توبہ کی, آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا, آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرنا, یہ توبہ کی تین شرائط ہوتی ہیں. صحیح بھائی, تو استغفار کرنے والے بہت ہیں لیکن توبہ کرنے والے بہت کم ہیں, سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اور اللہ کو کیا چاہیے؟ استغفار کے ساتھ توبہ, فرق پتہ چل گیا. تو استغفار تو ہم پڑھتے ہیں, شیخ نے بتایا یہ استغفار پڑھ رہے ہیں بھائی, لیکن استغفار کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ, جب گناہوں کو چھوڑو. اللہ تو تیار ہے استغفار میں مضمون پیش کر, اللہ تو بخش دے, اللہ کہتا ہے بندے میں حاضر ہوں, میں تو بیٹھے ہی میرا کام ہی محبوب مشغلہ, حدیث شریف میں اللہ فرما رہے مجھے سب سے مسرت محبت اس مشغلے سے ہے, اس کام سے ہے کہ لوگوں سے خطائیں جو ہو جاتی ہیں پھر وہ میرے آگے روتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر ان کو میں معاف کرتا ہوں, مجھے عمل بہت پسند ہے. تو اللہ کا محبوب کام ہے, اللہ کو پسند ہے یہ کام, معاف کرنا گناہوں سے, لیکن کوئی توبہ کرنے والا بھی تو وہ کہتے رہتے ہیں اللہ معافی چاہ رہا ہوں, لگا ٹھیک ہے معاف کروں گا, مانگ تو صحیح توبہ تو کر, یہاں چھپ ہے سر, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, لگا رہے ہاں ٹھیک ہے معاف کروں, کس سائڈ میں بتا تو صحیح کیا کیا تو نے, اللہ کو تو سب پتا, بتا تو صحیح, کہہ تو صحیح, اگل تو صحیح, میں یہ کرتا ہوں پھر میں معاف بھی کر دوں گا, لیکن اگلا بندہ ہے اللہ معاف کر دے. تو یہ تو چڑھانا ہوا نا بھائی کسی کو, وہ چڑھانا ہوا کسی کو, انسانوں کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کریں تو پھر کیا ہوگا, وہ غصہ آئے گا نا. تو بھائی چڑاک نہ بنے, ہم استغفار اللہ سے کرتے ہیں ہم, تو توبہ بھی تو کریں اللہ سے کہ اللہ بس معاف کر دے, تو اللہ کا تو کام ہی ہے معاف کرنا, لیکن توبہ ہم کریں تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو, توبہ کے بعد مسائل حل ہوتے ہیں. توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر گناہ نہیں ہوں گے, یہ بھی حدیث شریف میں مضمون آ گیا, اللہ خلاف صحیح اللہ کے وشے میں فرمایا, اگر کوئی 100 دفعہ کوئی کرتا ہے اگر توبہ دن میں, اور 100 دفعہ اس کے بچری تقاضوں کی وجہ سے پھر وہ گناہ ہو رہا ہے, تو 100 دفعہ اس کی توبہ قبول ہے. شرط یہ جس وقت توبہ کر رہا ہو اس وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو, وہ الگ بات ہے, پھر بشری تقاضوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے, تو ایسا آدمی متقی پرہیزگار اللہ والا کہلائے گا. اب اس سے زیادہ کوئی آسان ہوگا تقوی سے رہنا توبہ کرنا؟ اگر فرماتے تھے توبہ کر کے تقوی سے رہنا اتنا آسان ہے جیسے باوضو رہنا, وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرتے ہو؟ کوئی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا, وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر لو, دوبارہ وضو ہو گیا بس, کبھی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کر لو بس. عادتاً کسی لفظ ہے, عادتاً کسی گناہ میں آدمی مشغول نہ رہے, عادتاً کسی گناہ میں مشغول اور نہیں بتا رہا شیخ کو اور چھپ چھپ کے گند کھائے جا رہا ہے, تو پھر یہ لمحہ فکری ہے, لمحہ فکری ہے. پھر حضرت والا نے کہا فرمایا تھا, یا تو انسان کو تقوی بچاتا ہے یا اس توبہ بچاتی ہے, یا تو تقوی بچائے گا اس کو اللہ کی پکڑ سے یا توبہ. فرمایا اب جو نہ تقوی اختیار کرے گا نہ توبہ, اب وہ مرے گا, جوش میں فرمایا اب وہ مرے گا, اب کوئی اس پر پریشانی کو بلا آنے کا ڈر ہے. اللہ جل جلالہ, تو نظروں کی حفاظت کریں, اور پانچ جو عمل ہے دل کو بالکل پاک صاف رکھیں گندے خیالات سے, کیونکہ یہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے ہمارا جو دل ہے, تو چاروں اعمال کے بعد جو نور پیدا ہوتا ہے وہ قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے, تعلق ماننا اور جتنی بھی جو چیزیں ہوتا ہوتی ہیں وصول اللہ وغیرہ, وہ سب کا سب پہلے ہمارے قلب کے اندر آتا ہے. اگر چار اعمال کے بعد اگر اس پانچویں اعمال ہمارا عمل کمزور ہو گیا, دل گندا ناپاک نجیس ہوا, تو پھر وہ بہت کچھ عمال کرتے ہوئے محروم رہ جائیں گے. دل کو پاک صاف رکھیں اللہ کے لیے, اور ان پانچوں عمال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں, تو تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانچوں عمال کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد, یا رب کریم یا رحم الرحیم, یا اللہ جو تجھے بھولا گیا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, ہمارا مل بیٹھوں کی ضرورت ہے خوشی کی نہیں, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی کامل مغفرت فرما, یا اللہ ہم سب کو کامل توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ عادتاً جن جن گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں اللہ ان سب سے, ان تمام گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے یا رب کریم, اور بالفرض نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے کبھی ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ پاک فوراً توبہ استغفار کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے, جو بھی آئے محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما, جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما, جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ وہ بھوک سے چکرا چکرا کے گر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اللہ پاک उन पे करम फरमा या अल्लाह, ट्रक के ट्रक खड़े हैं फरदों पर लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अल्लाह पाक यार हमारे रहीम उम्मत मुस्लिमा की जो बेगैरती हम लोगों पे छा गई, अल्लाह उसको उस बेगैरती को अल्लाह पाक ईमानी गैरत में बदल दे। या अल्लाह हम लोगों को उम्मत मुस्लिमा को एहसास नहीं रहा, अल्लाह पाक हमारी इस बेहसी को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि भूख और प्यास से मरना किसे कहते हैं। अल्लाह पाक अपने अज़ाब से अपनी पकड़ से हमारी हिफाजत फरमा, तकब्बुर से, गुस्से से, जुनून से, तमाम अमराज रज़ीला से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह यहूदियों को और उनके मददगारों को जो ज़ालिम हैं, मलून हैं, खबीस हैं, अल्लाह इनको जल्द अज जल्द तबाह बर्बाद कर दे, सफ़े हफ्ती से मिटा दे, इबरत का निशान बना दे। या अल्लाह ये लोग जो द ग्रेट इसराइल का मनसूबा बना रहे हैं, अल्लाह इनको अपने मनसूबों में नाकाम कर दे, निष्ठ नाबूद कर दे। तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, हरवैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, रोवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा, तमाम उलमा और मशायख मसाजिद की, मदारिस की, अल्लाह पाक तबलीगी मराकज की, खानगाहों की और जितने भी दीन के शोबे हैं सब की अल्लाह हिफाजत फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा, दुश्मन का मुंह काला फरमा। या रहमान रहीम, या पाक परवरदिगार, या अल्लाह मेरे वालिद साहब की और मेरे मुर्शिदीन की और हमारे जुमला मरहूमिन की, कुल मोमिनीन मोमिनात की, कुल जिन्नात की, मेरे सास ससुर की, सबकी कामिल मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्रों को नूर से भर दे। खातून है, बीमार है, उनकी आंतों में और पेटों में, पेट में बहुत तकलीफ है, दुआ करें अल्लाह पाक उनको शिफा दे दे। اللهم آمين سبحان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.